और फरीजा, एक और करने की बात जो आज आगा साहब ने बताया कि इंशाल्लाह दिल से खुलूस के साथ जब भी हम आज के बाद कभी भी इंशाल्लाह इफ्तार करेंगे, आगा साहब की इसरार और वाकई इसमें रमूज भी शामिल है कि हम अपने इमाम को जरूर याद करेंगे इंशाल्लाह आज के बाद जब भी हम इफ्तार और सहर का जब भी एहतमाम करेंगे, तो अल्लाहुम्मा अज्जल वलीयकल फर्ज अपने खुलूस और दिल के साथ इंशाल्लाह इमाम को याद करते हुए। वैसे भी हमें याद होते हैं, लेकिन अच्छा है कि हम उसके जबान के इजहार के साथ अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस लफ्ज़ों की अहमियत को उजागर करें कि इमाम का राबता हमेशा हर वक्त हमसे बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। आगे चलते हैं, ये हमारा तीसरा मौजू था। हमने पहला कुरान किया, दूसरा हमने शब कदर के हवाले से बात की, तीसरा एहतिकाफ के हवाले से बात की। एक जो चीज़ इस माह मुबारक रमज़ान में बहुत हमें देखने को आती है, जिसके बाद मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल जो मेरे पास आ चुके हैं हाज़रीन की तरफ से, वो भी मैं उस तरफ जाऊँगा, लेकिन एक मौजू की तरफ, जिसके बाद हम हाज़रीन के सवाल की तरफ जाते हैं। वो चीज़ हमें नज़र आती है आइम्मा अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत। बीबी खदीजा की भी शहादत यहाँ मौजूद है, हज़रत अबू तालिब की भी कि वफ़ात का भी जिक्र आता है कि रमज़ान नहीं हुई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत, इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत। ये चार मेजर अय्याम कम अज़ कम जो मेरे जहन में, इंशाल्लाह अगर सब तसीह फरमाएंगे कोई और भी इसमें जो मैं मिस कर गया हूँ, तो ये वो चार मेजर अय्याम जो आइम्मा से रिलेटेड या आइम्मा या मासूमीन या उनके वालदैन से रिलेटेड एक अय्याम है जो आते हैं, इसमें खुसूसन जिसमें वाकई हमारा विलायत हमसे जुड़ी हुई है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत, वो ज़रबत की रात, उसके बाद शहादत का होना। इस मौजू पर चाहूँगा कि हमारी कोई जिम्मेदारी को तयन करें। मैं अगर मेरी मानी से गुजारिश करूँ कि वो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि आइम्मा से जो हमारा राबता है, जैसे हमने कुरान से राबते के बारे में बात की, शब कदर के हवाले से बात की, एहतिकाफ़ से रिलेटेड बात की, अब आइम्मा से, आइम्मा मासूमीन और से हमें राबते से आगा बताएं।
वैसे इस महीने में चार मखसूसियत हैं जो हम लोग बच्चों से जो क्विज़ करते हैं उसमें भी सवाल पूछते हैं कि इस महीने में चार खसूसियत क्या हैं।
सही,
तो जिसमें से एक दो मतलब एक शहादत है, दो शहादतें आती हैं, एक विलादत है और एक जंग की तारीख है, चार मखसूसियत है। इमाम सबसे पहले जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहि की शहादत 10 तारीख है, उसके बाद इमाम हसन अलैहि सलाम की विलादत है, 17 रमज़ान जंग बदर है, और उसके बाद उसके अयाम शहादत अयाम अमीर मोमिन इस्लाम हज़रत अली की शहादत। तो ये चार मखसूसियाँ खास मशहूर जो है वो चार यही हैं। अबू तालिब की शहादत जो मशहूर वो 26 रजब है। वैसे आज खैर अगरचे वक्त का में जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम की खुद एक ऐसी सीरत है जो एक वक्त तलब है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत है में अगर हम देखें तो हमें वैसे बहुत सारे पहलू हैं इन अय्याम में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत में। हर एक की सीरत ऐसी कि जिस पर खुद एक मौजू है, एक टॉक शो नहीं बल्कि एक अशरे पड़े जा सकते हैं इनकी शख्सियत के ऊपर। लेकिन वक्त की मुनासिबत से अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जो इंतखाब किया वो वसीयतनामा है कि जिसके चंद जुमले मैं आपके सामने बयान करूँगा, और वो चंद जुमले भी इतफाक बहरहाल अमीर मोमिनीन के वो जुमलात हैं जो हमारे मौजू से भी साथ साथ चल रहे हैं, जिनमें जो मौजू चल रहे हैं पहले मैं उन जुमलों को बयान करूँ। जैसे नमाज, हमारे मौजू में आएगा इस मुबारक महीने में, क्योंकि हम देखें कि अल्लाह ने इस महीने में मुस्तहब जो है नवाफिल की बात हुई, तो हम देखते हैं कि इस महीने में 1000 रकत नमाज पढ़नी चाहिए, और 1000 रकत भी आपके इल्म है कि किस तरह है कि शुरू के 20 दिनों में 20-20 रकत है और आखिर के 10 दिनों में 30 रकत है, तो इस तरह ये बन जाएगी 700 रकत और शबों में जो 100-100 रकत पढ़ी जाती है। तो इस तरह 1000 रकत नमाज इस महीने में मुस्तहब है कि इंसान पढ़े, यानी नमाज की भी जहाँ वाजिब पढ़ना है नवाफिल वाजिब पढ़ना है वहाँ ये नवाफिल को भी अंजाम दे। खुद अमीर मोमिन अलैहिस्सलाम की वसीयत भी है कि नमाज के बारे में कि अल्लाह से डरते रहो। ये मैंने वसीयत बिल्कुल जो तरतीब से शुरू नहीं की, जो मौजू से मुताले के पहले उसको बयान कर रहा हूँ, उसके बाद फिर चंद वसीयत के जुमले कि जो हमारे मौजू में है। एक है नमाज, और कहा नमाज दीन का सुतून है, लिहाजा इंसान इसको जितना पढ़ेगा उतना ज़्यादा खुदा से करीब होगा। नमाज के सिलसिले में देखें यहाँ पर मोमिनीन एक सवाल भी करते हैं जो आज के दौर में भी हुआ और उस वक्त छठे इमाम के दौर में भी हुआ कि नमाज कुरान मजीद ने कहा कि नमाज बुरी बातों से रोकती है। तो किसी ने सवाल किया मासूम से कि नमाज, जब शख्स नमाज पढ़ रहा है और गुनाह भी अंजाम दे रहा है तो फिर नमाज ने इसे कहाँ से रोका? तो अब इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब ये कि जब वो नमाज शुरू कर रहा था, जब उसने नमाज शुरू की और जब तक वह नमाज पढ़ता रहा का उस वक्त तक उसने गुनाह नहीं किया, तो नमाज ने उसे बुरी बातों से। तो यह है उस सवाल का जवाब जो अक्सर लोगों के जहनों में आता है, और अक्सर लोग मोमिनीन सवाल करते हैं कि एक शख्स नमाज तो पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, और दूसरी तरफ वो गुनाह भी कर रहा है, तो फिर यह सवाल और जवाब जो फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इसका इस तरह से जवाब दिया कि किस तरह नमाज इन बुरी बातों से रोकती है। दूसरी चीज़ यह है कुरान के मुतालिक जो हमारी गुफ्तगू रही, अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने देखिए क्या जुमला इरशाद फरमाया, कुरान के बारे में अपने बच्चों से वसीयत की, इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा कि कुरान के बारे में कहा कि कुरान के बारे में कि अल्लाह से डरते रहना, ऐसा ना हो کہ دوسرے اس کے عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں, یعنی ایسا نہ ہو. تو دیکھیں خود لطیف جملہ ہے کہ اس قرآن کے متعلق فرمایا کہ ڈرتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ عمل کرنے میں لوگ تم سے سبقت لے جائیں, یعنی تم آگے رہنا. یعنی یہ مسجد گویا ہمارے لیے ہے, بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ اور قیامت تک انسانوں کے لیے ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور اس پہ عمل کرے. یہ امیر مومن اسلام ہے اپنے بچوں کے لیے حیثیت پر. اس کے بعد ہمسائے کے متعلق فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے متعلق ڈرتے رہنا, اور یہ تم وہ جملات ہیں وصیت نامہ امیر مومن کا چند جملے. اس کے بعد فرمایا امیر مومن نے کہ وہ جو پھر یتیموں کے متعلق فرمایا جو ماہ رمضان میں پیغمبر اسلام کا جو خطبہ تھا جس میں کہا کہ یتیموں سے بھی سرپرستی کرو, یتیموں کی مدد کرو, مسکینوں کی مدد کرو. اور اس کے بعد فرمایا امیر مومن نے کہ جو حق بات ہے حق بات ہمیشہ کہنا, اپنے بچوں سے کہا کہ حق بات کہنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کے خواہش مند مت رہنا اگرچہ تمہارے پیچھے لگی رہے, یعنی جملے میں ہے کہ دنیا آئے گی تمہارے پیچھے, کوشش کرے گی تمہیں بہکانے کی, لیکن یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ انسان اگر انشاءاللہ اس منزل پر آ جائے. یہی خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس ماہ مبارک میں دیگر اعمال میں ہمیں توفیق اعمال کو قبول فرما, توفیق دے کہ انسان اس دنیا کے جو دھوکہ دنیا دیتی ہے انسان اس دھوکے میں نہ آئے. دنیا انسان کے پیچھے لگے گی. مولا فرماتے ہیں دیکھو بچوں سے, کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ دنیا کی خواہش مند مت رہنا اگرچہ تمہارے پیچھے لگی رہے گی, تمہارے پیچھے آئے گی لیکن تم اس کے پیچھے مت جانا. اور اس کے بعد فرمایا جو سب سے پہلی تھی مسجد, اس کو میں نے سب سے آخر میں بیان کرا, وہ ہے اللہ سے ڈرتے رہتے رہنا, یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا. اور یہاں پر چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ جب پوچھ رہا کسی نے درود پڑھے محمد آل محمد,
اللہم صل علی محمد و آل محمد,
پوچھا مولا سے کہ تقوی کی کیا تعریف ہے, تو امام چوتھے امام نے دو جملوں میں مختصر تقوی کی تعریف بیان کی کہ تقوی یہ ہے کہ تمام واجبات کی ادائیگی اور تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
ماشاء اللہ. تو ایک جو واپس ہمارے لیے ایک جو کام بنتا ہے کہ کم از کم جو ان آئمہ کی ولادت و شہادت آتی ہے کم از کم کوشش کرنے کے کم از کم اس دن ان آئمہ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ملاحظہ کرنا, کچھ چیزوں کو پڑھنا, کم از کم جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ وصیت نامے کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس میں کچھ ہمیں بتایا گیا, ہمیں دستور عمل بتایا گیا کہ کس طرح ہمیں قرآن سے رابطہ رکھنا ہے, کس طرح ہمیں مسجدوں سے رابطہ رکھنا ہے, کس طرح یتیموں سے ہمیں تعلق رکھنا ہے, کس طرح ہمیں تمام احکام الہی کو بجا لانا ہے, کس طرح منکرات سے روکنا ہے. تو یہ سب چیزیں یقیناً ایک امام المتقین آئم الہدا واقع ہمیں ہدایت دیتے رہتے ہیں اور وصیت نامے بھی اس چیز کا ذکر. تو کم از کم کوشش ہم کریں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اور آئندہ آنے والے رمضان میں بھی ان آئمہ کی سیرت کو عملی پہلو سے دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس حاضرین میں سے ایک سوال ہے اور جو تقریباً اس سے ریلیٹڈ بھی ہے, جو قرآن کے حوالے سے آگا مہدی مانی آپ نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کے ایک شاید شکوہ یا کہیں گے ایک کہا گیا کہ قرآن کو پڑھتے رہنا سے تعلق نہ چھوڑنا, کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس سے آگے
کرنے میں عمل کرنے سبقت دے جائیں,
سبقت نہ لے جائیں. اچھا اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ریلیٹڈ سوال ہے جو میں چاہتا کہ اس کو یہیں لے لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ. کہہ رہے تھے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے برادر اہل سنت نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو انسیت ظاہر بھی کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز اصلا دکھنے میں نہیں آتی, روایت میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو چاہ رہے تھے کہ کیا یہ اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے, کیا فرادہ پڑھ سکتے ہیں, یعنی کوئی قرآن سے کم از کم تمسک رکھنے کے لیے کیا ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا جماعت کے ساتھ نہیں کر سکتی؟
ہمارے یہاں کیونکہ یہ چیز نہیں ہے لہٰذا یہ کہ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہے. اب دیکھیں میں نے ابھی ہزار رکعت نماز کا ذکر کیا آپ کے سامنے, اس کے علاوہ دیگر روزانہ کی نمازیں ہیں, روزانہ کی دعائیں ہیں, حتیٰ آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں روز کی روز جو دن ہے وہ بھی آئمہ سے مخصوص ہے, پھر ان کی دعا ہے, پھر ان کی نماز بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیز نہیں ہے, اور بالخصوص رمضان میں تو اور بڑھ جاتا ہے, دعا کے اعتبار سے, نماز کے اعتبار سے, ہر چیز کے اعتبار سے ہے. اور بالخصوص قرآن آپ دیکھیں آئمہ علیہ السلام کی روایتوں میں کہ معصوم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تین دن میں آئمہ علیہ السلام ایک قرآن ختم کرتے تھے, تین دن میں, یہ بھی روایت میں ہے. اور کہتے ہیں کہ تفکر کے ساتھ, یہ نہیں کہ صرف پڑھ کر, تفکر کے ساتھ.
صحیح.
تو یہ کہ آئمہ علیہ السلام نے اس چیز پہ ہماری بھی توجہ دی ہے. بہت سی روایتیں ہیں کیونکہ میں عرض کیا مولانا صاحب نے شروع میں آغا صاحب نے بیان کیا قرآن کے متعلق کہ جتنا زیادہ انسان قرآن پڑھے گا اتنا زیادہ قرآن سے انسیت حاصل کرے گا. کیونکہ بہرحال ایک یہ مشکل ہے ابھی ہمارے یہاں کہ قرآن ابھی اتنا رائج نہیں ہے. یہ ہماری بہرحال جس کی بھی آپ غلطی کہیں یہ غلطی ہے جس کی, یہ سوال اس لیے ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں آج یہ چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال سب کی ذمہ داری ہے, آئمہ مساجد جو مسجد میں ٹرسٹ ہے میں شاید اس کو بھی کہوں گا, آئمہ مساجد جو پیش نماز ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہر مسجد میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. اور ایک مثال بھی دوں آپ کو, بہرحال سب لوگ ایران گئے, خدا سب کو زیارت نصیب کرے, آپ دیکھیں وہاں پہ ایک اچھی رسم ہے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعض مسجدوں میں، تقریباً مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے نماز عشاء کی ختم ہوتی ہے وہاں پر اس کے بعد ایک قرآن تقسیم ہوتا ہے، اور وہاں پہ قاری صرف، یہ نہیں کہ پیش نماز، بلکہ خاص قاری ہے وہاں پہ، پیش نماز کے علاوہ بھی ایک قاری ہے جو روزانہ صرف ایک صفحہ پڑھتا ہے، تو سب کو قرآن دے دیا جاتا ہے روزانہ، وہ صفحے کا اعلان کرتا ہے آج صفحہ نمبر 52 مثلاً آج یہاں سے شروع ہوگا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے صفحہ نمبر 53 نیکسٹ ڈے، تو ایک سسٹم رائج ہے، اگر وہ سسٹم ہم بھی رائج کریں یہ اچھی چیز ہے، اپنی مسجدوں میں، آپ اپنے اداروں میں، ہر جگہ پہ جہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں بھی دیکھیں دیکھیں قرآن مجید تو رکھا جاتا ہے، جیسے انسان حضرت جوادی کا قول میں نے شروع میں نقل کیا، اور جیسے آخر صاحب نے کہا کہ قرآن زندوں کے لیے ہے، اور ہماری یہ ہماری اپنی غلطیوں کی بنا ہے کہ جب کوئی انسان حضرت جوادی نے کہا کہ جب کوئی مٹی میں جاتا ہے تو قرآن سے مٹی ہٹتی ہے، اور ہم پھر مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں اتفاق، یہ سوال اس لیے شاید ذہن میں آئے کہ ہمارے یہاں رائج نہیں، اگر ہم اس چیز کو رائج کر لیں قرآن پڑھنے کو ہر روزانہ بھی، میں رمضان کے علاوہ ہر مسجد کے اندر روزانہ جو ایک صفحہ پڑھا جائے، زیادہ نہیں، پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جب رائج ہوگا تو شاید یہ سوال اس طرح نہیں ہے۔
اصلا کوئی نماز تراویح کا اصلا کوئی ہمارے
نہیں، ہمارے
میں آغا صاحب کی اسی بات سے لیتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں، کہ جیسے آغا صاحب نے امام علی کی وصیت کا سہارا لیا، وصیت کے حوالے سے کچھ نکات عرض کی، اس میں سے ایک اہم نقطہ، ساری اہم نقطے اس میں سے ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ ظالموں کے سامنے ڈٹ جاؤ اور مظلوموں کی حمایت کرنا ہے، یہی رمضان مبارک رمضان میں ایک دن آتا ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع سے تعبیر دیتے ہیں، اس کی خود ایک اہمیت حاصل ہے، جمعۃ الوداع خود تمام دنوں کے حوالے سے ایک اہم حیثیت حاصل رکھتا ہے، اس کے اندر نماز جمعہ، اس کے اندر قضا نماز کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک اور اہمیت حاصل کی جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یوم القدس کا اس دن کو عنوان ٹھہرایا اور کہا کہ یہ مظلوموں کا دن ہے، اور اس دن کو کیا وجہ تھی، کیوں رمضان کا انتخاب کیا گیا، کیوں جمعۃ المبارک کا انتخاب کیا گیا، اور میرا خیال یقین آغا صاحب اس پہ تصحیح کریں گے انشاءاللہ کہ شاید یہ کمپلیٹ عبادت بننے جا رہی تھی روزہ رمضان، اور یہ جس طرح ہم روزانہ اپنے روزے کے دوران شیطان سے لڑتے ہیں، نفسانی خواہشات سے لڑتے ہیں، تو یہ جو چیز ہمیں سکھا چکی تھی، اور اب ہم آخر میں جا کے اپنے ظاہری شیطانوں سے بھی نبرد آزما ہوتے ہیں، اور یوم القدس یوم الوداع کے دن ہم ظاہری شیطانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو بھوک و پیاس سے شیطان کو اپنے سامنے شکست پا کرتے ہیں، ہم چاہیں تو تم جیسی آسان قوتوں کے سامنے بھی ہم ڈھیر نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے سامنے بھی نبرد آزمائیں گے۔ میں چاہوں گا عقیل ساتھی صاحب سے کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالے کہ یوم القدس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور اس رمضان میں ہمارے گزارنے کا ایک طریقوں میں سے ایک چیز کہ ظاہری شیطانوں کے سامنے بھی کس طرح نبرد آزما ہونا ہے۔
جس طرح بہت سارے ظاہرین اللہ کے گھر کی زیارت کر چکے ہیں، خاص حاج بیت اللہ، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، یعنی عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی سند لائی جائے، عقیدہ مراد کہ میری دل کی آواز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ نظریہ ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، حج سے واپس نہیں آتے جب تک ہم مدینہ نہیں جاتے، ہے یا نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم مدینہ نہ جائیں، نبی اکرم ہماری فائل پہ مور نہ لگائے، ہمارا حج قبول نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مثلا اب آل سعود کی سیٹنگ کے حساب سے کبھی ہم حج سے پہلے بھی چلے آتے ہیں، جو سیٹنگ ہو، لب لو اب یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جب تک مدینہ نہیں جائیں گے ہمارا حج نامکمل ہے۔ اس ہی طرح آخری شب ماہ مبارک رمضان کے ہم جب تک زکوٰۃ اور فطرہ نہیں نکالیں گے، ہمارے ماہ مبارک رمضان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ تو پہلا ایک عقیدہ تھا، بات والا جو ہے یہ ماہ رمضان کے حوالے سے، یہ واجب عمل ہے، زکوٰۃ واجب ہے، یعنی فطرہ۔ اس ہی طرح سوال یہ کیا گیا تھا پہلے کسی سے کہ آخر آیت اللہ خمینی صاحب نے ماہ مبارک رمضان میں ہی یوم قدس کا اعلان کیوں کیا، اور پھر اس میں بھی آخری جمعے جمعۃ الوداع میں مخصوص کر دیا۔ ان دونوں باتوں کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ جب بندے خدا 20-25 دن جب روزے رکھ لیتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اب وہ میدان عمل میں باہر نکل پڑتا ہے، اور اس وصیت نامہ کے اس جوز پر عمل کرتے ہوئے، کہ مولا نے امام حسنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا وہ مجھے اور آپ کو پیغام تھا، ظالم کے خلاف قیام کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا. اس وقت ایک افسوس کی بات وہ یہ کہ یوم قدس کی ریلی میں کو ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا خالصتاً، حالانکہ میں اسے مکمل تو ایک مذہبی کہتا ہوں، مذہبی. وہ کیا بیت المقدس قبل اول، وہ کوئی سیاسی اکھاڑا تو نہیں ہے، کوئی سیاسی ہال تو نہیں ہے کہ جہاں سیمینار ہوتے ہیں، گولڈ میس کانفرنس ہوتی ہے. وہ ہمارا قبل اول ہے، پہلے ہم وہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے. سب سے زیادہ دفاع تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں ہم صحیح خط پر ہیں، ہم راہ حق پر ہیں، ہمارا دین صحیح دین ہے، ہم مذہب اہل بیت صحیح خط پر ہیں. ہمیں سب سے زیادہ دفاع کرنا چاہیے. پھر یہاں نظریاتی بات آ جاتی ہے، وہ یہ کہ چونکہ ہم تو محروم آیت العظمہ سید روح اللہ موسوی خمینی صاحب کے فالوور نہیں ہیں، یا رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ صاحب کے ہم فالوور نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو فلاں مرض تقلید کے حوالے سے تقلید کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ سمجھدار لوگ پاکستان میں بھی، ہم نے ایران میں بھی دیکھا، 12-13 سال وہاں دیکھتے رہے، تمام پورا ایران نکل آتا تھا، وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ ہم خمینی صاحب مقلد ہیں یا نہیں ہے. حالانکہ وہاں بھی تمام مشہور مہاراج مشترین کی تقلید ہوتی ہے، سب پورے ایران میں خمینی صاحب کی بھی ہوتی ہے، خمینی صاحب کی بھی ہوتی ہے، سسانی صاحب کی بھی ہوتی ہے، خامنہ صاحب کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں پوری ملت ایک پرچم کے تلے آ جاتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے اور ہمارا حق ہے اس پر، لہٰذا ہم اس کی آزادی کے لیے جدوجہد ہیں. محروم آیت اللہ خمینی اس کو کہا یوم اللہ، یہ شہر اللہ ہے، وہ یوم اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام جب کامیاب ہو گئے، دیکھو توجہ کیجیے گا، میں ایک پیغام دے رہا ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ کامیاب ہو گئے، اس وقت پروردگار عالم نے کہا تھا یوم اللہ. اور پھر اس کی تشریح علامہ جوادی صاحب نے بھی کی، اور تمام مفسر قرآن نہیں مترجمین قرآن نے بھی حاشی میں لکھا ہے. یوم اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ دن جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یعنی یوم عاشورہ بھی یوم اللہ ہے، اللہ نے بھی غم منایا، یعنی اللہ کوئی رویا نہیں ہے، آنسو نہیں بہایا، یعنی اللہ بھی غضبناک ہوا دشمن اہل بیت پر، اس لیے یوم اللہ کہا گیا. عید غدیر 18 ذی الحج کو یوم اللہ کہیں گے، اس لیے اللہ خوش ہوا، آج دن مکمل ہوا، نعمت تمام ہو گئی، یوم اللہ. آج مسلمان باہر نکل آئے میرے قبل اول کی جد و جہد کے لیے، یوم اللہ ہے، اللہ خوش ہوا اپنے بندوں سے، اس لیے یوم اللہ کہا گیا. ہر آدمی اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے، بیت المقدس ہمارا اور آپ کا ہے، جو اسرائیل نے اس پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. جمعہ نماز کس طرح ہوتی ہے آپ چینل پر دیکھتے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے بعض دفعہ چند سال پہلے غالباً مصر ایران سے آ چکا تھا یہاں پہ، ایک سال ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت مشکل سے آخری جمعے کی جمعہ نماز ہو سکی تھی. یہ بیت المقدس یا جمعۃ الوداع کے دن جو یوم قدس کا جو اعلان کیا گیا، بیت المقدس کی آزادی، حالانکہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ہم اور اسرائیل کے سامنے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا چھوڑ دیں، ہم اور آل محمد کا محمد و آل محمد پڑھنا چھوڑ دیں، ہم اور حضرت حجت کا اللہم کل ولی کل فرج، یہ سب یعنی وظیفہ ذمہ داری. قیامت دن تک مجھ سے پوچھا، ہاں اللہ تعالیٰ میں گیا تھا نمائش چورنگی تک، 10 منٹ وہاں کھڑا رہا، میں سر میں درد، میں گھر پہ آ گیا. اچھا کوئی بات نہیں، جتنی ذمہ داری میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک مرتبہ محروم آغا جعفر اعلی مقام 6-7 منٹ کے لیے آئے، اسا کے زہر امیجنا روڈ پر کھڑے رہے اور چلے اپنے گھر، بھائی میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. محروم آیت اللہ عظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت چند منٹ کے لیے آئے اور ٹیکسی میں بیٹھ کے چلے گئے، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. ہر آدمی اپنی ذمہ داری پر عمل کرے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، اللہ کا گھر ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے. جتنی دیر آپ کے اندر توانائی ہو، 2 منٹ، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، شروع سے آخر تک کریں، بہت ہی اچھی بات ہے.
واقعی ایک اہم ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری اس ماہ مبارک رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ واقعی جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ جب یہ 20-25 دن گزر جاتے ہیں اور ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہمارے مظلوموں کے لیے واقعی آہ نکلنی چاہیے اور ان ظالمین کے سامنے کھڑا ہونا، مظلوموں کی حمایت کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دن کو یوم جمعۃ الوداع کو یوم القدس کا عنوان ٹھہرایا، اور ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت تشیع، کہ ہم اس دن کو یوم اللہ تعبیر کرتے ہوئے انشاءاللہ بنائیں جیسے کہ آقا صاحب نے فرمایا. تقریباً وقت تمام ہوا چاہتا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا ایک ماحصل کہ ہم نے اب تک آج کی پوری گفتگو میں کیا کیا اس کا ایک چھوٹے سے سمری پیش کرتے ہوئے, جس کے بعد میں دونوں علماء اکرام سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے کے گزر جانے کے بعد جو 11 مہینے آتے ہیں اس میں بھی ہماری کیا ذمہ داری ہے, کیسے پریکٹس بنتی ہے, یہ 1 مہینہ کیسے پریکٹس بنتا ہے دیگر 11 ماہ کے لیے, میں اس پہ جانا چاہوں گا. میں ایک دفعہ جلدی سے ایک دفعہ فہرست دوران کہ ہم نے کیا بات کی, کہ ہم نے اسٹارٹ میں کوشش کی, آغا صاحب نے بتایا کہ خود ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کیا ہے, اس دن اس کی اس میں سانس لینا عبادت, اس میں قرآن نماز پڑھنا, دعائیں پڑھنا, یہ سب عبادتیں. اس میں ابھی ہم اس موضوع میں نہیں جا سکے کہ کن کن دعاؤں کو پڑھنا زیادہ بتایا گیا, خواہش ہوگی کہ اگر اپنے اختتامی کلمات میں ہلکا پھلکا ذکر کر دیا جائے کہ کن دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید زیادہ کی گئی ہے, کن نمازوں کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. جیسے بھی آغا صاحب نے فرمایا بھی کہ 1000 رکعت مثلا نماز پڑھنی چاہیے. تو ہم نے قرآن اہمیت ماہ رمضان سمجھنے کے بعد کم از کم جو باتیں سمجھ میں آئیں جو آغا صاحب علماء حضرات کی گائیڈنس کے بعد, کہ ہمیں کم از کم اپنا اس مہینے میں قرآن سے رابطہ دوبارہ اپنے آپ کو تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ایک جو گائیڈ لائن دی گئی ہے کم از کم 50 آیتیں دن کی, معصومین کی روایت کے مطابق ہے کہ کم از کم 50 آیتیں دن کی ضرور پڑھی جانی چاہیے, جس میں ایک اور آگے بڑھ کر کہ اگر سوتے وقت سونے سے پہلے 10 آیتیں پڑھی جائے تو کم از کم غافلین میں آپ کا شمار نہیں ہوگا, ہم سب کا شمار نہیں ہوگا. تو اگر ہم اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں روایت رمضان سے اپنی عادت ڈال دیں, ماہ مبارک رمضان سے روایت اپنی عادت ڈال دیں کہ کم از کم 50 آیتیں روزانہ پڑھنی ہے, تو یہ ہمارے ایک شاید لے جانے والی بات ایک بات یہ ہے. سیکنڈ ہم نے بات کی شب قدر کے حوالے سے بات کی, تو شب قدر میں آغا صاحب نے جیسے فرمایا آغا مہدی مانی نے کہ ہم جیسے دیگر جتنے اعمال کرتے ہیں جو ضروری ہیں ہمیں کرنے بھی چاہیے, خدا سے التجا بھی کرنی چاہیے, مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے اپنی قدر کے حوالے سے, اپنے دنیا و آخرت دونوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. لیکن ایک جو چیز وہ شاید مسنگ نظر آتی ہے تھوڑا سا, جس کی طرف آغا صاحب نے اشارہ کیا, وہ علمی مباحثہ. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے, چاہے دروس کے سلسلے دروس کے ذریعے, چاہے وہ ایک بحث و مباحثہ دوستوں علماؤں کے ساتھ, ایک اچھی نشست کے ساتھ, ایک اچھی اپنی خود کتاب کے ساتھ مطالعے کے ذریعے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں علمی طور پہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس رات میں, جو ابھی شاید ہمارے یہ زیادہ رائج نہیں ہے. تیسری چیز اعتکاف کے حوالے سے ہمیں واقعی اس ویسے بھی 11 مہینوں میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے, رجب شعبان میں کچھ زیادہ تاکید, لیکن ماہ مبارک رمضان میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو عادت تھی یا جو ان کی سنت تھی, اور جیسے آغا نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس کی واقعی برکات زیادہ ہیں, تو کوشش کریں گے جو افراد کر سکتے ہیں انشاءاللہ اعتکاف کو بھی اس مہینے میں انجام دیں گے. آئمہ کی ولادت شہادت آتی ہے, دیگر جیسے جنگ بدر کا آغا نے ذکر کیا, تو ان تمام ایونٹس کو صحیح طرح سمجھنا, اس پہ عمل پیرا کرنا, آئمہ کی سیرت کو سمجھنا, ان کو پڑھنا, اور خاص طور پہ امام علی علیہ السلام کی وصیت کے حوالے سے جو آغا صاحب نے اس پہ زیادہ زور دیا کہ اس پہ کم از کم ہم ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ضرور اس کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اس پہ عمل پیرا بھی ہوں. اور جب یہ ان تمام عمل کو ہم انجام دیتے ہیں, دعائیں عبادات نمازیں سب کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی نرم ہوگا, ہمارا مظلوموں سے ہماری جیسے خود ماہ مبارک رمضان میں بھوک و پیاس کیوں کی گئی, تو کہا گیا کہ نہیں اس سے آپ غریبوں کے بھوک و پیاس کو یاد کریں گے, تو یہ خود مظلوموں کے ساتھ اپنی اب سنکرونائزیشن کہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ایک مہینہ امام خمینی کے توسط سے ہمیں ایک اور چیز یہاں ملتی ہے, جو امام علی کی وصیت کے مطابق تمام آئمہ کی سیرت کے مطابق مظلوموں کی حمایت کرنا, اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا, اس کا قیام کرنا اس کے خلاف, تو یوم القدس کو منانا بھی انشاءاللہ ہم اپنا شیوا بنائیں گے, اور ہمارے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہوا کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو یوم القدس کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں گے. میں اختتام پہ چاہوں گا دونوں حضرات سے کہ اگر یہ ہمیں بتا دیں کہ ٹھیک ہے ہم ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ان تمام عبادات کو انجام دیتے ہیں, ان دعاؤں کو انجام دیتے ہیں, اپنی چیزوں کو نظم پہ لے کے آتے ہیں, خدا سے دوستی کرتے ہیں اعتکاف کے ذریعے, ڈفرینٹ عبادات کے ذریعے, یہ 11 ماہ میں کیسے رہیں گی؟ تو اگر مہدی مانی صاحب پہلے آپ آغاز کریں انشاءاللہ.
سب سے پہلے کہ میں ایک روایت بیان کروں جس میں رمضان کے متعلق ہے کہ روایت بیان کیا کہ اس ماہ رمضان میں جیسے یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئیں کہ دعا عبادت کے علاوہ اس کے علاوہ کیا چیز انسان انجام دے, پھر اس کا نتیجہ دیکھیں, نتیجہ بھی انشاءاللہ جو وہی آپ کے جواب بھی بن جائے گا کہ ان چیزوں کا جب انسان انجام دے گا تو خدا کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن ہے, خدا کی طرف سے بھی پروردگار اس کو جواب دے گا, اور وہ جواب پھر ان مہینوں کا جب خدا کی طرف سے جواب ملے گا تو وہ بقیہ مہینے میں انشاءاللہ وہ چیزیں باقی رہیں گی. روایت میں ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے اس مہینے میں, خصوصی طور پہ اپنے دین کی حفاظت کرے. اور جناب لقمان نے جب ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اگر کسی کے اندر کوئی صفت نہ ہو, کوئی صرف ایک صفت ہو تو وہ کون سی ہونی چاہیے, تو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کے اندر دین ہونا چاہیے. تو اس مہینے کے اندر جو روایت میں ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے, ایک پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرے, دیگر فسادات سے، دیگر مشکلات سے، دیگر فتنے فساد سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ایسا لگتا ہے روزے میں کہ کبھی کبھی 5-6 بجے کے وقت ہوتا ہے تو ایسا انسان ہائپر ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا آپ نے دیکھا اکثر جھگڑے بھی روزے سے پہلے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے روزہ اتنے نہیں رکھا جب سے اللہ میاں پہ مزہ اللہ کہتے ہیں کہ احسان کیا. ایسا نہیں انسان بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، ہر وقت ہر حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے. مختصر کرتے میں صرف فہرست بیان کر رہا ہوں. اور تیسری چیزیں اپنی زبان کو کنٹرول کرے کہ جیسا کہ متعلق بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ صلہ رحمی ہے جو آگئی، ہمسائے کو حقوق دینا جو آگئے ہیں اس لیے اس کو بیان نہیں کیا. یہ 5-6 چیزیں بیان کی گئیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رائٹر نے اس کے بعد اس کا کہا کہ اگر تم یہ کام انجام دو گے، 5-6 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کا پروردگار عالم پہلی چیز جو اسے عطا کرے گا وہ ہے کہ اللہ اس پر اپنا لطف و کرم کرے، یعنی اللہ کی نظر ہو جائے گی اس پر، اللہ کی عنایت اس پہ ہو جائے گی. اب اللہ کی عنایت جس پر ہو جائے، اس کا خود بخود اگر اللہ کی عنایت اگر کسی بندے پر ہو رہی ہے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی وہ باقی مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو پھر محفوظ رکھے گا. اور دوسری چیز ہے کہ فرشتے جو ہے وہ شب و روز اس ملائکہ جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور خدا کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت نہیں ہے میں بیان کروں. اب دیکھیے یہ پریکٹیکل ایک مہینہ ایسا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پہ ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے تو بہت سے ایسے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے کہ شوال کے مہینے تک تو وہ تقریباً کنٹرول میں رہتے ہیں، شوال کے بعد آہستہ آہستہ وہ پھر ذوالقعد کے مہینے کی طرف جاتے ہیں یا ذیلحج کی طرف، تو پھر وہ کچھ چیزیں انجام دینے لگتے ہیں. لیکن ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو محرم سفر پھر ہمیں وہ 2 مہینے لگتے ہیں کہ جہاں پر انسان پھر احترام کرنے لگتا ہے امام حسین کی وجہ سے، خدا کے حکم کی وجہ سے، کہ پھر ایام میں بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، چاہے وہ عزاداری کی وجہ سے ہو. اور جب مجالس میں جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہاں بیٹھنا فرض ہے، بیٹھا ثواب ہے، اور مجلس میں ادا، یعنی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہیں. 2 مہینہ وہ ہے تو پھر انسان 2-3 مہینے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پھر رجب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو گویا انسان اگر کوشش کرے تو اس طرح پورا سال وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اگرچہ بچانا چاہیے لیکن یہ تو ان کے لیے پریکٹس ہے کہ جو نہیں کرتے، لیکن اگر اس مہینے میں کر رہے ہیں. لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں چاند نظر آیا وہاں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا پورے 30 دن، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال انسان جتنا کوشش کرے گا ان مہینوں میں تو دیگر یا حتماً ایسا ہے. اور پریکٹس میں بھی دیکھا کہ حتماً 15 شوال 20 شوال تک آدمی اس چیز سے حیا کرتا ہے کہ بھائی ابھی تو روزے رکھے ہیں، ابھی تو انسان نے اس گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے، تو فوراً ایک دوسرے کو ٹوکتے بھی ہیں کہ بھائی ابھی رمضان گزرے، 15 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، تم یہ کام انجام دے رہے ہو. یعنی انسان کے اندر اتنی حیا باقی رہتی ہے. تو یہ رمضان مہینہ وہ ہے کہ انسان میں حیا بھی آ جاتی ہے اور الحمدللہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اور اگر اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں تو وہ اور خدا کی رحمت ساتھ ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ پورا سال انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا.
ماشاء اللہ. آگا سر ایک ستامی اور لازمی کہ ہم کیسے اس کو اگلے ماہ میں لے کے جائیں.
در حقیقت یہ ماہ رمضان جو ایک مہینے کا یہ ایک قسم کا ریہرسل ہے، نیٹ پریکٹس ہے آئندہ 11 مہینوں کے لیے. اب اس کو میں بہت مختصراً اس حوالے سے سمجھا سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ سب بھی مشرف ہو چکے ہیں کہ مسجد مقدس میں ایک صحن میں جماعت نماز کے فوراً بعد ایک خطیب ممبر پہ مجلس پڑھ رہے تھے، نماز فجر کے بعد وہ مجلس ہو رہی تھی. اس میں انہوں نے بہت پیاری مثال دی، وہی مثال میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں اس خطیب کی. کہا کہ حدیث میں ہے، یہ ان کے الفاظ شروع کر رہا ہوں میں، حدیث میں ہے کہ جو شخص زیارت پہ آتا ہے، کربلا محلہ ہو، مسجد مقدس ہو، کاظمین ہو، نجف ہو، تو اسے بعض روایت میں چند عمرے کا ثواب، چند حج کے ثواب وغیرہ وغیرہ. مگر یہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے وطن پہنچتے ہیں ہفتے، وہی مولانا کی بات، ہفتے 15 دن، مہینہ 2 مہینہ، پھر ویسے کہ ویسے غبارے میں ہوا نکل گئی، سینما کوکو کولا کا اس میں جوش ختم ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے اب سمجھانا شروع کیا، کہا ابھی اعلان ہو جائے یہاں پر. انہوں نے کوئی بلڈنگ کا نام لیا، مجھے یاد نہیں، مشہد یا تیرانگی کو بلڈنگ نام میں بھول گیا، فلاں بلڈنگ، البت بہت بڑی بلڈنگ، فلاں بلڈنگ کی چھت پر ہیرے جواہرات رکھے ہوئے، جو پہلے جائے گا اور جتنے چاہے اٹھا لے اس کے ہو جائیں گے. اب میں اپنی ماحول کے حوالے سے یہاں کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں، ابھی میں پلازا کی چھت پر ہیرے جواہرات رکھے ہوئے، جو پہلے جائے گا جتنے چاہے اٹھا لے. آپ یقین جانیے مجھے، آپ کا نہیں پتا، اپنا بتا رہا ہوں، میں لفٹ کا انتظار نہیں کروں گا، کیا پتا راستے میں رک جائے گی تو میں سیڑھیوں سے بھاگوں گا. اور میں گھر میں 21 منزل ہے، 23 منزل ہے، 22 منزل پہنچوں گا، پہنچے گا، پیروں کیا حال ہے، درد، کیسا درد، کہاں کا درد، ہیرے جواہرات کی وجہ سے. اچھا وہ میں لے کے آ گیا میں، یعنی وہ زیارات حج بیت اللہ اور ماہ مبارک رمضان کے ثوابات ہیرے جواہرات سے تعبیر کر رہا ہوں میں. اب اس ہیرے جواہر، یہ جواب کاری مہدی صاحب کا جواب دے رہا ہوں میں، اس ہیرے جواہرات میں کیا کروں گا، راتوں کی نیند میری حرام ہو جائے گی، بار بار اٹھ کے میں گنوں گا کتنے کوئی کم تو نہیں ہو گئے. اس کے لیے اگر میرے لیے ممکن ہوگا میں گارڈ رکھوں گا, گن مین رکھوں گا, چوری نہ ہو جائے. کہا بس یہی بات ماہ مبارک رمضان, حج بیت اللہ زیارات کے ثوابات کیوں ضائع ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے, حفاظت نہیں کرتے. یعنی 30 دن روزہ رکھنے کے بعد, جیسے مولا امین مومن کا عید کیسی عید, پچھلے سال میں نے یہ جملہ بیان کیا تھا یہاں ٹاک شو میں, غالباً ٹاک شو تو میرے خیال میں, یا عید کیسے منائے, عید تہوار ہے عبادت, ایسا کوئی عنوان تھا. تو وہاں مولا امین مومن کا جملہ بیان کیا تھا کہ جب وہ عید کے دن دودھ کے پیالے میں روٹیاں بھگو کے کھا رہے تھے, ایک صحابی آئے گا, مولا آج تو عید کا دن ہے. کہا کیسی عید, بیٹھ جاؤ, کیا تجھے پتا چل گیا تیرے روزے قبول ہو گئے؟ تو یہاں ماہ رمضان کے 11 مہینوں کے لیے ریہرسل ہے, پریکٹس ہے. ایک آدمی 30 دن نماز تہجد کے لیے بیدار ہو, اگر وہ چاہے تو پورا سال بیدار ہو سکتا ہے. جو شخص 15 گھنٹے سگریٹ نہیں پی سکتا, اگر وہ چاہے تو وہ ترک کر سکتا ہے. میرے والد بھی پیتے تھے. جو شخص 15 گھنٹے بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ سے کروا کے دکھا رہا ہے, اگر تو ارادہ کر مدد میری ہے. جس طرح تو 15 گھنٹے روزے میں کی حالت سے نیت سے تو بھوکا پیاسا رہ سکتا, اگر تو ارادہ کر مدد میری ہوگی. تو نے آنکھوں کو بند کر دیا, تو نے کانوں کو نامناسب باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, تو نے غیر دیکھے استقبال ماہ رمضان صحیفہ کاملہ میں کیا دعا تھی مولا کی, یا اللہ مجھے فضولیات سے محفوظ رکھنا, میں فضول گفتگو نہ کروں, تم مجھے محفوظ رکھنا فلاں 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 سے. یعنی یہ ماہ رمضان ان تمام باتوں سے انسان کو کامیاب کیا, تو آئندہ 11 مہینے پہ اس میں عبور حاصل کر سکتا ہے. خلاصہ ایک جملے میں, اگر ہم اور آپ اپنے اس ماہ مبارک رمضان کے 29 دن 30 دن کے تمام عادتوں کو جاری رکھیں, مثلا کیا 30 دن جو تلاوت کرتا تھا وہ آئندہ بھی تلاوت جاری رکھیں, جو ماہ رمضان میں نماز تہجد پڑھ رہا تھا وہ آئندہ بھی پڑھتا رہے, جو ماہ مبارک رمضان روزے رکھتا تھا وہ للہ جمعرات جمعرات یا جمعہ پیر کے دن روزہ رکھے, کچھ نہ کچھ وہ خیرات انفاق جو ماہ رمضان میں کرتا تھا وہ آئندہ بھی کرتا رہے, جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتا تھا, ضبط کرتا تھا غصے کو, وہ عام دنوں میں بھی محفوظ کرے. یہ میرے اوپر ہے کہ میں کتنا ارادہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے گی.
لیکن ہم اس تمام گفتگو سے محظوظ ہوئے اور چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اور بڑھے, لیکن وقت ہمیں اس کا اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس کو آگے کنٹینیو کر پائیں. میں دونوں مہمان گرامی کے بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس اہم موضوع پہ ہم سے گفتگو فرمائی. اس ٹاک شو کا باقاعدہ اختتام اس حدیث سے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اس مہینے یعنی ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, خدا سے دعا کرو کہ ان دروازوں کو تمہارے اوپر بند نہ کرے, اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں, خدا سے دعا کرو کہ ان کے دروازے تمہارے لیے کبھی نہ کھولے, اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے, پروردگار سے دعا کرو کہ انہیں تم پر مسلط نہ کرے. شاید ہمیں وہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں کن دعاؤں کن عبادت کا سہارا لینا ہے کہ ہم خدا سے قریب سے قریب تر, اور جو واقعاً ہمارے لیے ہمارا عین دین عین الہی ہے کہ ہم انشاءاللہ خدا سے قریب تر ہو سکیں. اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام دعائیں ہم زمانہ سے کریں گے. اس سے پہلے کل کے موضوع